رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ روم کی تفسیر کے اور معارف اور مفاہیم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل تک ہم نے جو گفتگو کی وہ پہلی چھ آیات اس سورہ مبارکہ کی آپ کی خدمت میں، اس کی حوالے سے گفتگو کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ساتویں آیت میں، بلکہ آٹھویں آیت میں، سوری معذرت چاہتا ہوں، ساتویں آیت تک کا ہم نے سلسلہ کل مکمل کیا۔ آٹھویں آیت میں پروردگار روم کے حوالے سے جو گفتگو تھی اور اس کے حوالے سے جو پروردگار نے نصرت کا وعدہ کیا اور پھر اپنے وعدے کے حوالے سے مومنین کو اس بات کا تذکر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو وعدہ کرتا ہے کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کرتا، اور جو لوگ دنیا پرست ہیں ان کا ظاہر دنیا کو جان لینا بھی گویا جہالت کی مانند ہی ہے۔ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا اور تفصیلی بحث کریں تو اپنی جگہ مطالب ہیں جو ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف ایک نقطہ عرض کر کے بات کو آگے پڑھاؤں گا۔ وہ علم جو کہ انسان کو اللہ کی طرف نہ لے کر جائے اصلا علم نہیں ہے۔ لہذا علم کی تعریف میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرج، حضرت علم کی تعریف ہی اس انداز سے کرتے ہیں کہ علم کو کیا ہے؟ علم وہ ہے جو اللہ کی طرف لے کر جائے۔ اگر ہماری معلومات ہمیں اللہ کی طرف لے کر نہیں جا رہی تو وہ صرف معلومات ہیں۔ معلومات کا ہونا، مثلا ایک کمپیوٹر کے اندر آپ کچھ معلومات ڈال دیتے ہیں، انفارمیشن اس کے اندر سیو کر دیتے ہیں، یہ معلومات اس کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو ایکسیس کر سکتا ہے، ان کے درمیان میں سرچ کر سکتا ہے، آپ کو بہت سارے نتائج اخذ کر کے دے سکتا ہے، لیکن کمپیوٹر کا یہ سارا کام انجام دینا خود اس کے اپنے کسی نفع میں نہیں ہے۔ لہذا اسی طرح سے ہمارے پاس دنیا کی معلومات کا اس طریقے سے ہونا کہ جو خود ہمارے کسی کام میں نہ آئے، تو وہ معلومات تو ہو سکتی ہیں مگر علم نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ کے جو قیامت سے اور آخرت سے غافل ہیں اور ان کی کل معلومات اور علم کا جو دائرہ ہے وہ دنیا اور اس کے ظواہر تک محدود ہے، ان کو پروردگار گویا ان کا حساب کتاب بھی جاہلوں میں کرتا ہے۔ اب ان کا ذکر کرنے کے بعد جن کے اندر جہل ہے، پروردگار عالم آٹھویں آیت میں تمام انسانوں کو دعوت تفکر دے رہا ہے۔ یہی جو قیامت سے غفلت ہے اس کو کیسے دور کیا جائے؟ گویا پروردگار اب ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جو غفلت ہے اس سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے. دو مقامات ہیں جن کو پروردگار نے آنے والی ان آیات میں ذکر کیا. پہلا مقام جو پروردگار نے ذکر کیا وہ مقام تفکر. فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم. یہ اپنے ہی نفس سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے, میں یقیناً اس اب تفصیلی بحث میں نہیں جاؤں گا. انفس سے یہاں پر مراد یعنی جان کا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. یعنی جان سے یہاں پہ کیا مراد ہوگا؟ خود اپنے ذہن کے اندر یہ تفکر کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں سوچتے؟ انفس کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر خود کے معنی میں بھی آتا ہے, عربی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی فی نفس ہی یعنی خود کسی شے کے اندر ہونا. اگر خود کا ترجمہ کیا جائے تب بھی معنی یہ ہوگا کہ یہ خود سے تفکر کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں سوچتے. یہ اولم یتفکروا فی انفسہم, اپنی جان میں, اپنے ذہن میں یا خود سے یہ کیوں تفکر نہیں کرتے؟ کس چیز کا تفکر؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. انسان ذرا سا تفکر کرے, ذرا سا سوچے کہ یہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اس کی جو خلقت ہے یہ بیکار اور ابس نہیں ہے, بلا وجہ نہیں ہے. دیکھیے ایک عام انسان, میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کسی ایسے ساحل پر کہ جہاں آج تک کوئی انسان نہیں گیا, یہ کہہ کر میں آپ کو لے کر جاؤں اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ دیکھیں ایک بڑا عالی شان قسم کا محل بنا ہوا ہے. اب میں اگر آپ کے سامنے یہ داستانیں بناؤں کہ دی ہوا چلی اور پانی اڑا اور یوں ہوا اور فلاں ہوا اور اس کے ذریعے سے یہ محل وجود میں آ گیا, آپ کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں یقین کریں گے. آپ کسی ایسے صحرا میں پہنچے جہاں پر آپ کے خیال میں کوئی نہیں پہنچا, لیکن آپ سے پہلے وہاں پر ریت پر پیروں کے نشان موجود ہیں. اب جتنا مرضی آپ کو کوئی یہ کہے کہ جی ہوا کا دباؤ آیا یا ایسا ہوا یا پتھر کچھ اڑ کر آئے جن کی وجہ سے یہ نشان بن گئے, آپ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیروں کے نشان یا وہ عالی شان عمارت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حادثے کے نتیجے میں کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا. سب سے زیادہ تعجب مجھے ان لوگوں پر ہوتا ہے, اب وہ چاہے سائنٹسٹ ہوں چاہے وہ جو مرضی ہوں, کہ جو اتنی دقیق بنی ہوئی کائنات کے جس کا ایک ایک ذرہ پوری, جسے کہنا چاہیے کہ اپنے اندر ایک انجینئرنگ اپنے پیچھے تمام تر علوم کو لیے ہوئے ہے, اتنی سوفسٹیکیٹڈ انداز سے بنی ہوئی یہ کائنات اور اس کے اندر کوئی انسان یہ تصور پیدا کر لے کہ یہ اتنی مہارت, اتنی سوفسٹیکیٹڈ انداز سے, اتنے بہترین علم کے ساتھ بنی ہوئی یہ ساری کی ساری کائنات کسی دھماکے اور کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وجود میں آ سکتی ہے. واقعا حیران ہوں میں ان عقلوں پر کہ جو کائنات میں ان چیزوں کو آبزرو کرنے کے باوجود بھی خدا کا انکار کرتے ہیں. لہذا غور کیجئے گا, یہ ایک طبقہ ہے شیطان پرست جو پچھلے تقریباً 500 یا 600 سالوں سے مسلسل علوم کو, سائنس کو, تجربیات کو اپنے قبضے میں لے کر, دنیا بھر کی دولت اور تمام وسائل کو اپنے قبضے میں لے کر, حتیٰ بعض جھوٹی اور غلط تھیوریز کو انسان کے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش میں مصروف ہے. مثلا ڈارون کی جتنی بھی تھیوریز ہیں ایولوشن وغیرہ کے حوالے سے وہ سب فیل ہو چکی ہیں. جینیٹیکل سائنس نے, بایو جینیٹکس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سوائے محض کہانیوں اور من گھڑت باتوں کے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انسان, ایک پورا طبقہ گروہ ایسا ہے جو آج بھی اس کی تھیوری آف ایولوشن کو زبردستی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, منوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو کہ سب میڈیا پر قابض ہے, یہی وہ زائنسٹ اور یہودی طبقہ ہے جو کہ مسلسل شیطان پرست طبقہ ہے، جو مسلسل خدا کے انکار کے لیے جھوٹی اور من گھڑت باتوں پر ڈاکومنٹریز اور فلمیں بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اتارنا چاہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر آپ جا کر جو حقیقی معنی میں سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے واقعی ریسرچ کی ہیں، اگر آپ ان کے اقوال کو جا کر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر سائنٹسٹ جب اپنی ریسرچ کے نہائی مراحل میں پہنچتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے پر کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ اتنی زبردست انداز سے بنی ہوئی یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ ہو، اصلا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی کس چیز میں بحث کی جائے، کہاں آپ کو بتایا جائے کہ کتنی، یعنی ہر ذرہ چیخ اور پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی خالق مدبر علیم اور حکیم موجود ہے، اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مسلسل خدا کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو قدرت ہے اس طبقے کی، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دین پرستوں کی، خدا پرستوں کی آپس کی کمزوری ہے۔ ہماری کمزوری باعث بنی ہے کہ ان کے اندر اتنی جرأت پیدا ہوئی ہے اور یہ اپنے جھوٹ کو دنیا کے اوپر لاگو کرنے اور ان کے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا انسان کا ذرا سا تفکر اسے متوجہ کرتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے خالق کا پتہ نہ بتا رہی ہو۔ اب غور کیجئے گا، یہاں یہ پورا مسئلہ ہے، یعنی اگر کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بلا وجہ ہی وجود میں آ گئی ہے، بلا وجہ ہی چل رہی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کائنات اللہ نے بنائی ہے یا خود بنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ نہیں عزیزان من، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شے جس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اور جس شے نے کہیں نہیں پہنچنا، اس چیز کا اگر فرض کریں کہ میرا عقیدہ اس وقت یہ ہو جائے کہ جی نہ کائنات کسی نے بنائی ہے اور نہ مر کے ہم نے کسی کو حساب کتاب دینا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں اپنی زندگی میں سختیاں کیوں اٹھاؤں؟ کیوں میں مثلا جھوٹ بولنے سے پرہیز کروں؟ کیوں میں کسی کا استحصال کرنے سے پرہیز کروں؟ کیوں میں کسی پر ظلم کرنے سے، جب میں کسی کی طرف سے آیا ہی نہیں ہوں؟ جب فرض کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی خدا ہے ہی نہیں اور پھر ہم نے مر کر کسی کو جواب نہیں دینا بلکہ مر کھپ کے ختم ہو جانا ہے ہم نے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم کس کے لیے جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، پھر کس لیے ہم کسی کا استحصال کرنے سے۔ اب جب آپ یہ تصور تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اگر ہر انسان یہی سوچنے لگے تو کیا ہوگا؟ اپنے منافع کو حاصل کرنے کے لیے مارا ماری شروع ہو جائے گی، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قتل و غارت گری، تباہی اور ہلاکت۔ لہذا انسان کی حیات کی بقا خود بخود اس بات میں ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو مسئول پائے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے پائے۔ یہ ایک جملہ یہاں پر کہتا جا رہا ہوں کیونکہ موقع اور محل ہے اس بات کا۔ یہ جو اس وقت گمشدہ افراد ہمارے، یہ جو جبری اور زور اور زبردستی کی ایک پوری داستان ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اسلامی جمہوریہ نام ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو دین، ایمان اور خدا سے بالا تر سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ظلم آور ہے۔ ہم سے کوئی سوال نہ کرے، ہم سے کوئی نہ پوچھے، کیوں نہ پوچھے، مگر آپ خدا سے، دین سے، اسلام سے بلند ہیں۔ مگر آپ کو کسی نے یہ اختیار دے دیا کہ جو آپ جو بھی کریں گے وہ حق ہوگا، برحق ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مسئول نہیں پاتے، اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے پوچھنے والا، تو آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کسی بھی مسئولیت اور اہم پوسٹ پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ پاکستان سیکولروں اور کفار کی حکومت کرنے کے لیے نہیں بنا۔ ہمارے اجداد نے اس حکومت کو، اس پاکستان کو بنانے کے لیے جب خون دیا تو پہلا دن نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کا معنی یہ تھا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر اللہ کی حکومت جاری ہوگی۔ معذرت کے ساتھ اب چاہے ہماری ایڈمنسٹریشن کو برا لگے، چاہے آرمی کو برا لگے، چاہے بیوروکریسی کو برا لگے، چاہے سیاستدانوں کو برا لگے، کسی کو برا لگتا ہو، لیکن جہاں حق بات کی بات ہے وہاں پر برا ہم ان کا ہم یہ دیکھیں گے خدا کو برا لگ رہا ہے یا نہیں. لہذا ہم سب سے یہ سوال، میرا سوال ہے سب سے، آرمی سے، پاکستان کی پولیس سے، ہر مسلمان سے، کیا پاکستان اللہ کی اور دین کی حکومت کو جاری کرنے کے لیے بنا ہے یا نہیں؟ اگر پاکستان کا نام، یا تو آپ پہلے یہ ہمت کریں کہ پاکستان کے نام سے اسلامیہ کو ہٹائیں، جمہوریہ پاکستان نام رکھیں، آئیں آگے بڑھیں اور پہلے یہ کہیں کہ پاکستان کو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اسلام کی، پہلے یہ بات کریں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اپنے لیے کوئی ایسا قانون اجرا کر رہے ہیں یا اپنے لیے کسی ایسی چیز کے قائل ہیں کہ آپ کسی کے آگے جواب دے نہیں ہیں، یہ خیال قرآن، اسلام، سیرت پیغمبر، ان تمام چیزوں کے مطابق کافرانہ اور مشرکانہ خیال ہے. ہمارا دین اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں دیتا کسی کو. ہم سب خدا کے سامنے جواب دے ہیں، ہم سب دین کے سامنے جواب دے ہیں، ہم سب پیغمبر کے سامنے جواب دے ہیں. اسلامی حکومت میں سب سے سوال کیا جا سکتا ہے. لہذا خود آپ کے سامنے مثلا آپ خلفۂ راشدین کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر پیش کرتے ہیں، تو مجھے کوئی ایک خلیفہ راشد ایسا لا کر دکھا دیں کہ جو آپ کی طرح سے یہ کہتا ہو کہ مجھ سے مت پوچھو، میں جس کو چاہے اٹھا لوں، میں جس کو چاہے زندان میں ڈال دوں، میں جس کو چاہے قتل کر دوں. یہ مسلمانوں اور اسلام کی حکومت کا نام نہیں ہے. جس اسلامی حکومت میں حکومت شامل ہو جائے لوگوں کو بلا وجہ مروانے اور یا زندانوں میں ڈلوانے کے لیے، وہاں اسلام کی نہیں کفر کی اور ظلم کی حکومت ہے. اور ہمارے اجداد نے خون اس لیے نہیں دیا، ہم نے ہجرتیں اس لیے نہیں کی، ہم نے اپنے سارا مال اموال اپنا وطن اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ اس مملکت پر آ کر ظالم حکومت کریں، کافر حکومت کریں. یہ ہم نے ملک کا، اگر آپ کو کفر کا اتنا ہی شوق ہے، جائیں جا کے امریکہ میں پناہ تلاش کریں، کافروں کا جدے اکبر وہیں بیٹھا ہوا ہے، شیطان بزرگ وہیں ہیں، جاؤ وہاں جا کے تلاش کرو. تمہیں اتنا ہی سیکولر بننے کا شوق ہے، جاؤ ذرا فرانس میں جاؤ، جوتے مار کے جب تمہیں وہاں سے نکالیں گے تب تمہیں اپنی اوقات یاد آئے گی. حیرت ہوتی ہے مجھے واقعی، اپنے ملک میں ملنے والی عزت ان کو پیاری نہیں ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ مظلوموں پر ظلم ڈھاؤ گے اور خدا کی لاٹھی حرکت میں نہیں آئے گی؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے. لہذا پروردگار ہر ایک کو تفکر کی دعوت دے رہا ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے آرمی، ایڈمنسٹریشن، سب کو تفکر کی دعوت دے رہے ہیں. کیا تمہارا خدا نہیں ہے؟ کیا تم خدا کو نہیں مانتے؟ ایک مظلوم کی آہ کا وزن سمجھتے ہو کیا ہے؟ اندازہ ہے تمہیں؟ جن کو تم اپنے لیے آئیڈیالائز کرتے ہو، مثلا خلفاء راشدہ میں جن کو تم آئیڈیالائز کرتے ہو، اب وہ چاہے خلیفہ ثانی حضرت عمر ہو، مگر حضرت عمر اس بات کی اجازت دیتے تھے اپنی زمانے میں کہ کوئی کسی پر ظلم کرے، کوئی کسی کو اٹھا کر لے جائے، کوئی کسی کو قتل کرے؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جانتے ہوئے بعض لوگوں کو کہ یہ ظالم ہے، لیکن جب تک انہوں نے گناہ سرزد نہیں کیا ان کے لیے انہوں نے حکم جاری نہیں کیا. لہذا اسلامی حکومت قرآن سب کو ایک ساتھ دعوت دے رہی اور سب کے لیے کہہ رہا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہیں غور کرو، اور غور کرو گے تو تم اس نتیجے پر خود بھی پہنچو گے کہ ان کو اللہ نے برحق بنایا ہے، بیکار نہیں بنایا. اور ثانیاً ان کے لیے ایک مدت مخصوص، اجل مدت کو کہتے ہیں، مسمہ نام گزاری کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر نام گزاری سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ اس کا جو وقت اور مدت ہے وہ معین ہے، طے شدہ ہے. کائنات کی جو عمر ہے، کائنات کی جو بقا ہے، یہ سب طے شدہ ہے. اب سائنسدان آ کر اس مقام پر یہ کہتے، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. تھرموڈائنمکس کی تھیوری جو ہے، اس کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ تھرموڈائنمکس یہ سمجھاتی ہے کہ بالآخر ایک وقت وہ آئے گا کہ مادہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا. مادہ کبھی بھی بطور ازلی اور ابدی اپنے اندر سرمدیت، ہمیشہ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بالآخر اس نے ختم ہونا ہے. اب انسان کی ذرا سی فکر، ذرا سی فکر یہ سمجھاتی ہے کہ بالآخر ایک دن یہ سارا کچھ ختم ہو جانا ہے. لیکن کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اب یہ جو جملہ ہے جو اس کے بعد ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور باتحقیق اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی کثرت ہے جو اپنے پروردگار سے ملاقات کے منکر ہیں اور کافر ہیں. نظر بھی آ رہا ہے کہ کائنات باقی رہنے والی نہیں ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے، موت کی طرف بڑھ رہی ہے. اپنا اور اپنے اطراف میں اپنے ماں باپ، اجداد، بہن بھائی سب کا حال دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے. اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد اور ایک بہت بڑی، قرآن کہہ رہی ہے اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اللہ سے اپنی ملاقات کی منکر اور کافر ہے. آج کی دنیا میں یہ حس کرنا بہت آسان ہے، بڑی تعداد ایسی ہے. ابھی آج کچھ لوگ جو بیچارے مظلومیت کے ساتھ ظلم کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، یہاں دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد بالکل مست ہے، ماہ مبارک کے رمضان میں اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حیرت ہوتی ہے نا، واقعی حیرت کا مقام ہے. شب جمعہ بڑے اطمینان سے کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہے ہوں گے اور اس میں کہہ رہے ہوں گے اللہم الان قتل عطا، اے مولا جو آپ کو قتل کرنے والوں پر لعنت کرے اللہ، من ظلمہ کا جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، ومن سمعت بذالک فرضیت بے جس نے آپ پر ظلم اور آپ کے قتل کو ہوتے ہوئے سنا اور خاموش رہا اور اپنی خاموشی کے ساتھ اپنی رضایت کا اقرار کیا اس پر بھی لعنت. تو کبھی غور کیا ہے کہ ایسا نہ تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ یہ لعنت پلٹ کے خود میری ہی طرف آ رہی ہے؟ ہوتا کبھی ہم نے تفکر کیا اس بارے میں؟ ہو سکتا ہے یہ جو لعنت میں بھیج رہا ہوں اس کا مصداق میں خود ہی ہوں، میری ہی طرف پلٹ کر آ رہی ہے لعنت. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زمانے میں ہونے والے ظلم کے آگے میں بھی خاموش ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو اس امت پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو ان کو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی جرم ہے ان کا؟ انہوں نے کوئی غلط کام کیا؟ خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام نہیں کیا. اگر کوئی شام میں مثلا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کے دفاع کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کا اسلامی اور دینی حق ہے، اور پاکستان کا کوئی آئین اور کوئی قانون اس سے ہمیں نہیں روک سکتا، اس لیے کہ پاکستان کا وجود ہی اسلامی مقدسات اور اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہے. پاکستان کو جو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، یہ قلعہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ پورے دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اسلام پر وار ہوگا اس قلعے سے اس کا جواب آئے گا. اور اگر آج ہمارے کچھ بچوں نے یزید کی ناجائز اولادوں کو جو کہ حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا یا دیگر حرم حائی مطہر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا مقابلہ کر کے اپنا دینی فرض انجام دیا ہے تو یہ قابل تحسین ہے، یہ جرم نہیں ہے. تو کیا آپ اس تحریک کو آج جو جناب زینب کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں ان کو آپ جدا کر سکتے ہیں کربلا سے؟ کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے. اور اگر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو گویا یہ وہی ظلم کا سلسلہ ہے جس کا آغاز کربلا سے ہوا تھا. اور اگر میں اس ظلم کے اوپر خاموش ہوں تو اس کا مطلب میں اس کا حصہ ہوں. لہذا یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں، اس انکار کے لیے زبانی انکار ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں بھائی کوئی خدا نہیں ہے، نہیں مرنا، یہ ضروری نہیں ہے. میرا عمل بعض اوقات میرے انکار کو اور میرے کفر کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. اگر مجھے واقعا خدا سے ملاقات کا خوف ہے تو مجھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. میرے اندر خوف صرف خدا کا ہونا چاہیے. اب وہ چاہے ظالم حکومتوں میں سے کسی کا بھی خوف ہو، اگر خدا کے علاوہ میرے دل میں کسی کا خوف ہے تو اس کا مطلب میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا. اور خود قرآن کی گواہی کیا کہہ رہی ہے؟ کثیرم من الناس، لوگوں کی ایک بڑی تعداد. لہذا آپ کو بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر اپنی تعداد کے کم ہونے پر کبھی بھی نالا، پریشان یا غمزدہ ہوں تو قرآن اٹھا کر دیکھیے گا. ہر مقام پر قرآن نے ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے کہ جو غافلین میں سے ہیں، جو کافرین میں سے ہیں، جو منکرین میں سے ہیں. مومنین کی تعداد، اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی تعداد زمین پر ہمیشہ کم رہی ہے. لہذا اپنی کم تعداد سے کبھی مت گھبرائیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم قرآن اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ خدا اس قلیل تعداد کے ساتھ رہا ہے کہ جو اپنی قلت کو نہیں دیکھتی بلکہ اپنے ایمان کے استحکام کو دیکھتی. خوب، نوی آیت کا آغاز جیسے وہاں پر اللہ تعالیٰ تفکر کی دعوت دے رہا، اگر ہم فکر نہیں کریں گے، اگر ہم اتنا سا بھی سوچنا نہ چاہیں کہ بالآخر یہ کائنات ختم ہونی ہے، مجھے خدا تک پہنچنا ہے، مجھے بالآخر خدا سے ملاقات، پوری میری زندگی میں اگر یہ کہیں پر بھی تفکر موجود نہیں ہے، میں اپنے بزنس کے معاملات میں ہر طرح کا تفکر کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر طرح کی سوچ و بچار کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر طرح کا نفع نقصان سوچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی زندگی اور خدا اور دین کے اعتبار سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو میرا شمار جاہلین اور غافلین میں سے. تفکر کے بعد دوسرا مرحلہ جس کو قرآن بیداری، اپنے اندر ایمان کی کیفیات کو پیدا کرنے کا راستہ کون دوسرا کیا بتا رہا ہے، نوی نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. تفکر کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے، افلم یسیروا فی الارض، تم زمین میں سیر کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ جائیں سیر کریں، زمین میں گھومیں پھریں، دیکھیں. کیا دیکھیں؟ فینظروا، اور دیکھیں، انہیں دیکھنا چاہیے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کی عاقبت کیا رہی. تاریخ کا علم خصوصاً اگر انسان اپنے لیے عاقبت بخیری کی خاطر، دور اندیشی کے لیے، عبرت کے لیے اگر یہ علم حاصل کرے، اس سے بہترین کوئی اور علم نہیں ہے. تاریخ کے علم کی حیثیت اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رہبر معظم انقلاب حفظہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں احکام کی 6,666 آیات میں سے 500 یا 550 آیات ہیں جو احکام بیان کر رہی ہیں. ایک تعداد ہے جو کہ قیامت کو اور معاد کو یا توحید وغیرہ اور امامت اور نبوت کے لیے، لیکن قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اقوام گزشتہ کے حالات اور واقعات کو بیان کرنے اور ان میں تدبر اور تفکر کو بیان کرنے. مثلا سورہ مبارکہ یوسف، پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں موجود. ہر سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یا دیگر اقوام کے مفصل حالات کو بیان کیا. کیوں بار بار اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ یاد رکھے گا کہ جو بھی گزشتہ اقوام سے اپنے لیے سبق حاصل کر لے، اپنے لیے عاقبت بخیری اور اپنے لیے دور اندیشی کو اختیار کر لے، عبرت حاصل کر لے، اس کے لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ایک اہم بات جس کے لیے تاریخ کے لیے خاص طور پر جو بیان کیا گیا کہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں،
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد. حضرت فرماتے ہیں میں نے عمر زیادہ نہیں کی، میری عمر زیادہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی عمر تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے برابر رہی، تقریباً 63 برس کی عمر حضرت نبی اکرم نے کی اور اتنی ہی مولا کائنات نے. اس عمر میں جس کی طرف مولا ارشاد فرما رہے ہیں، اتنی عمر میں فرما رہے ہیں میں نے عمر زیادہ نہیں کی، لیکن میں گزشتہ اقوام کے حالات کو اس طریقے سے جانتا ہوں گویا میں نے ان کے ساتھ زندگی کی. لہذا ایک اور مقام پر حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گزشتہ اقوام کے تجربات سے اپنے لیے استفادہ کرے، اپنے لیے عبرت اور درس کو حاصل کرے، ان کی زندگیوں کا صحیح میں مطالعہ کرے، تو گویا اس نے ان کی عمر بھی حاصل کر لی ہے. مثلا میری عمر فرض کریں کہ 50-40-50 سال ہو، اور میں نے گزشتہ اقوام جنہوں نے ہزاروں سال گزارے ہیں ان کی زندگیوں کے نچوڑ، ان کی جو تاریخ ہے اس سے اپنے لیے عبرت اور درس کو حاصل کیا، تو گویا سمجھ لیں کہ میں نے وہ ہزاروں سال کی زندگی بھی بسر کر لی۔ لہذا تاریخ کے اندر تفکر، تاریخ کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تاریخ میں غور کرے۔ دیکھے اسی تاریخ کا ایک اہم حصہ کیا ہے؟ آثار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم زمین میں سیر کریں، اور سیر کرنے کے بعد جو لوگ ہم سے پہلے رہے ہیں ان کے حالات میں غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اور اپنے لیے ان کے حالات سے اپنے لیے عبرت حاصل کریں۔ اب اسی عبرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، عبرت کہاں سے ملے گی ہمیں؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ان کی عاقبت کو، جو تم سے پہلے موجود تھے کیا ہوا ان کے ساتھ، کون تھے یہ لوگ؟ کانو اشد منہم قوہ، یہ طاقت میں اور قدرت میں یہ جو قومیں تھیں یہ تم کافروں سے زیادہ طاقتور تھے۔ وآثار الارض، اب یہ آثار الارض سے مختلف علماء نے مختلف مثال لی۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آثار الارض سے مراد ہے زمین کو زیرو رو کرنا، یعنی گزشتہ اقوام اتنی طاقتور تھی کہ اس نے گویا زمین کو پوری طرح سے زیرو رو کیا ہوا تھا۔ تم نے زمین کتنی دیکھی، ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں آثار الارض سے مراد کیا ہے؟ آثار الارض سے مراد یہ کہ اتنے قوی آثار انہوں نے زمین میں چھوڑے ہیں کہ کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود ان کے آثار آج تک باقی۔ اسی طرح فرمایا وعمروها اکثر مما عمروها، یہ جو کفار سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی آبادیاں بنا لی، ہم نے بڑے فلیٹ اور پتہ نہیں اسکائی اسکریپر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا، کہا پلٹ کر دیکھو تمہاری زندگیوں کا جو سپین ہے وہ 60-65 کے درمیان رہ گئے۔ اس سے پہلے بہت ساری امتیں ایسی تھیں جو کئی کئی سو سال کی عمریں رکھتی تھیں، بڑے بڑے انہوں نے شہر آباد کیے، بڑی بڑی آبادیاں انہوں نے آباد کی، ایسی چیزیں ایسے آثار چھوڑ کر گئے ہیں کہ حتیٰ بعض آثار اقوام گزشتہ کے ابھی تک انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ بنائے کیسے ہیں۔ واقعاً تعجب کا مقام ہے، ہم نے اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے، ہم چاند پر جا رہے ہیں اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا۔ یہ جو غرب کی یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، خود زمین پر ان کے غرور کو ختم کرنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، انہی میں سے ایک مثلاً اہرام مصر۔ آپ کو تعجب ہوگا، احرام مصر وہ عمارات ہیں، اول تو انسان آج تک یہی اندازہ نہیں لگا سکا ہے کہ احرام مصر کی عمر کتنی ہے، خدمت کتنی ہے، کتنے پرانے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی 5,000، کوئی 6,000، کوئی 7,000، کوئی 8,000، کوئی 13,000، صرف افسانے ہیں، صرف اندازے ہیں۔ آج تک انسان احرام مصر کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ کتنے پرانے ہیں۔ اسی طرح سے آج تک انسان اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکا کہ احرام مصر بنے کیسے ہیں۔ احرام مصر مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، پیرامڈ جو کہلاتے ہیں مصر میں، اگر آپ نے یوسف نبی بھی دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا تکونی بنی ہوئی مثلث کی شکل میں بنی ہوئی عمارتیں۔ احرام مصر میں تین احرام ہیں، ایک چھوٹا ہے، ایک متوسط اور ایک بڑا۔ جو بڑا ہے اس کا تقریباً 350 فٹ بلند ہے۔ جو سب سے چھوٹا پتھر ان تینوں احراموں میں استعمال ہوا ہے وہ تقریباً 6 ٹن کا ہے، 1 ٹن 1,000 کلو کا ہوتا ہے۔ نزدیک ترین پہاڑی کے جہاں سے اس پتھر کو لانے کا امکان ہے وہ تقریباً 300 یا 350 میل دور ہے۔ ابھی تک انسان پوری طرح سے احرام کے پتھروں کی تعداد صحیح معنی میں نہیں گن سکا، کیونکہ اندر جو ہے اس کا ڈسکور نہیں ہوا ہے کہ اندر کتنے پتھر ہیں۔ آج تک ابھی تک انسان نے احرام کو پوری طرح سے ڈسکور نہیں کیا۔ لہذا پہلا تو معما یہ ہے کہ یہ پتھر آئے کہاں سے، نہیں سالو کر سکا۔ اگر آئے تو اتنی نفاست سے کاٹنے کے لیے کون سی مشینیں تھیں جن سے ان کو اتنی نفاست سے کاٹا گیا کہ سارے پتھر بہترین انداز میں کٹے ہوئے؟ پھر وہ کون سا سیمنٹ اور کیسا استعمال کیا گیا ہے
کہ اتنی نفاست کے ساتھ پتھروں کو جوڑا گیا ہے کہ آپ اپنا وزٹنگ کارڈ اس کے درمیان میں نہیں ڈال سکتے. کتنی پرانی عمارت؟ 5, 6, 7, 8, 13,000. اب جب آپ 13,000 سال یا 5 سب سے کم مدت لے لیں, 5,000 سال پرانا انسان جب تصور کرتے ہیں تو کوئی انسانی عقل اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے بنے. پھر وہ لوگ کتنے طاقتور رہے ہوں گے, ان کے پاس کیا کیا ٹولز رہے ہوں گے, یا وہ قوم کیسی ہوگی جس نے بنائی آج تک انسان. کتنی بڑی دعوت ہے قرآن کی. یہی قرآن متوجہ کس بات کی طرف کرے اس بار؟ ہم میں سے اکثر جو ہے وہ موہنجو دڑو یا ہڑپا یا اس طرح کے جو آثار ہیں قدیمہ پاکستان میں, ہم کبھی نہیں گئے وہاں, کیونکہ ہماری دلچسپی کے سامان نہیں ہے وہاں پہ. نہ وہاں جھولے لگے ہوئے ہیں, نہ وہاں پکنک پوائنٹ ہے, نہ وہاں سوئمنگ پول ہے, نہ وہاں پکے ملتے ہیں, نہ وہاں پیتا ملتا ہے, خود بھی نہیں ملتا. زیادہ میں وہاں جانے کا شوق نہیں, جبکہ قرآن خاص طور پر جہاں جانے کا کہہ رہا ہے وہ یہی جگہ ہے. آپ کبھی اگر موہنجو دڑو جائیں گے یا ہڑپا کے جو آثار ہیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو آپ تعجب میں رہ جائیں گے. خاص طور پہ موہنجو دڑو کے بارے میں آج تک سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں, جو محققین وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ عذاب نہیں آیا, ایسا بالکل بنی بنائی عمارتیں ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے رہنے کے لیے یہ بالکل تیار ہے, لیکن کسی انسان کا کوئی پتہ نہیں لگتا وہاں کہاں گئے, کچھ پتہ نہیں. حتیٰ قرآن کی ایک آیت ہے جو اس طرح کی بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ تم ان کے آثار کو دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ ان کے گھر رہنے کے لیے تیار ہیں, لیکن عذاب الہی نے ان کو بے خبری میں جا لیا اور ہلاکت کا شکار ہو. بہت سارے مقامات قرآن کی ان آیات کو ثابت کرتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے آلہ کو اسفل بنا دیا, یعنی پوری کی پوری عمارت کو پلٹ کر رکھ دیا. کئی آثار قدیمہ ایسے دریافت ہوئے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آج جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہنے کے لیے مجبور ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی زلزلہ, کوئی ایسی تباہی آئی ہے جس نے پوری آبادی کو کیا کر دیا, اپ سائڈ ڈاؤن کر. لہذا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو دیکھنے کی آفر کر رہا ہے, آپ کو حکم دے رہا ہے جاؤ جا کر دیکھو, وہ یہی آثار قدیمہ ہے. اب آرکیولوجی, جتنے بھی آرکیولوجیکل سائٹ ہیں ضرور جایا کریں, آپ جائیں گے تو ایک تعجب آپ کو اور ہوگا. یہ ایک سوال بھی ہے, اس میں ذرا غور بھی کیجیے گا کہ ہم جب بھی کسی آرکیولوجیکل سائٹ پر جاتے ہیں, آثار قدیمہ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں وہاں پر بت پرستی کے کچھ آثار تقریباً ہر جگہ ملتے ہیں. جتنے بھی پرانے انسان کے آثار دریافت ہوئے ہیں آبادی کے, ان میں بت پرستی کے آثار ملے. اس وجہ سے کہ تمام آبادیوں میں گزشتہ بت پرستی کے آثار ملے ہیں, سائنسدانوں نے ایک نظریہ قائم کر لیا. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ بت پرستی چلی آ رہی ہے. قدیم انسان جو تھا وہ بت پرست تھا, کیونکہ جاہل تھا, چیزوں سے ڈرتا تھا تو بت پرستی کرتا تھا. آہستہ آہستہ اس نے بت پرستی چھوڑ دی اور توحید پرستی کی طرف چلا گیا, اور پھر یہ جو توحید پرستی کا تصور ہے یہ انسان ہی کی ذہنیت کی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, مزیدار بات یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بظاہر الگ ظاہر تو ایسے لگ رہا ہے, اس لیے کہ آپ جتنے بھی قدیم انسانوں کے آثار کو تلاش کریں گے وہاں پر آپ کو بت پرستی کے آثار مل جائیں گے. کسی بھی آبادی میں آپ کو توحید پرستی کا کوئی اثر نہیں ملے گا. تب سوچنے کی بات ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ قدیم اقوام میں انسان توحید پرست نہیں رہا. جو بھی قدیم اقوام کی ہمیں حالات اور جو کچھ بھی مل رہا ہے اس میں کیا ہے؟ بت پرستی ہے. تو اس کا مطلب کیا, یہ جو سائنٹسٹ نے دریافت کیا ہے, یہ جو آرکیولوجسٹ دریافت کر چکے ہیں, یہ صحیح ہے کہ انسان پہلے بت پرست تھا اور آہستہ آہستہ اس نے مثلا بت پرستی کو چھوڑا اور پھر وہ توحید پرستی کی طرف آیا, اور آخری اور لیٹسٹ اسٹیج کیا ہے؟ تو خدا کا انکار کر دیا. اس نے کہا یہ سب ذہن کی ساتھ. لہذا اپنی جگہ ایک سوچنے کا مرحلہ ہے.
تمام جتنے بھی آثار ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ انسان جو تھے وہ کیا تھے؟ بت پرست. تو کیا اس کا مطلب صحیح ہے, ایسے ہی ہے, یا اس کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ ایک جواب بس اور وہ دوں اور پھر بات کو ختم کروں انشاءاللہ, کل پھر سے آگے کو سلسلے کو شروع کریں گے. سوال یہ کہ آپ سوچیے گا, اس پر بھی غور کیجیے گا آپ, کہ اگر کسی جگہ کسی زمانے میں انسان توحید پرست رہا ہو تو توحید پرستی کے آثار کیا دریافت ہو سکتے ہیں؟ مثلا ہم یوں تصور کریں کہ ہماری کوئی آبادی ہو جو توحید پرست لوگوں کی آبادی ہو اور بعد میں ہم وہ آبادی چھوڑ کر چلے جائیں یا خدا نہ خواستہ فرض کریں کہ اسی کے اوپر عذاب آ جائے یا کچھ بھی آ جائے ہم تصور کر لیتے ہیں اور وہ اسی طرح سے برباد ہو جاتی ہے بعد میں اس کے کھنڈرات دریافت ہوں گے تو توحید پرستوں کی آبادی میں وہ کون سا اثر ہوگا جو یہ بتائے گا کہ یہ توحید پرست ہیں؟ کوئی اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں. لہذا غور کیجئے گا, اگر گزشتہ تمام اقوام ہمیں بت پرست مل رہی ہیں تو دو باتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ یاد رکھیے گا کہ توحید پرستی کی کوئی ایسی فزیکل علامت ہوتی ہی نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ لگے ہمارے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. توحید پرست نہ ہم گھر میں بت رکھتے ہیں نہ ہم اپنے گھر میں کوئی اور ایسی چیز رکھتے ہیں کہ جس سے پتہ لگے کہ یہ اس کی پوجا کرتے ہیں. ہم جس کی پوجا کرتے ہیں, ہم جس کی عبادت کرتے ہیں, ہم جس کی پرستش کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں اس کا بت بنا کر گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قادر علی کل شے, ہر جگہ موجود ہے. جہاں تم اپنا منہ کر کے اس کو پکارو گے وہاں تک اس کی بات پہنچ جائے گی. ہماری نمازوں کو صرف ایک جہت اور اتحاد دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف ہمیں رخ کرنے کا حکم دیا, ورنہ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہم. ہمارا مسجد یا سجدے کا جو ہدف ہے وہ خانہ کعبہ نہیں ہے, خانہ کعبہ ہدف اور جہت ہے ہمارے سجدے کی. لہذا وہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی ہم اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے اور نماز ادا کر لیتے ہیں. لہذا اگر کبھی, اب غور کیجیے گا, کسی توحید پرست جگہ پر اگر عذاب آ جائے یا اس کے آثار دریافت ہوں تو کسی بھی اثر سے کبھی نہیں پتہ لگے گا, کیونکہ توحید پرستی کے کوئی ایسے آثار نہیں ہوتے, کوئی ایسے آثار نہیں ہوتے کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ بس. اگر کوئی بستی, اب یہاں سے ہم چیلنج شروع کر دیں کہ اگر کوئی بستی ایسی دریافت ہو کہ جس میں کوئی بت پرستی کے آثار نہ ملیں, کوئی چیز ایسی نہ ملے کہ جہاں یہ احتمال دیا جا سکے کہ ہاں یہ لوگ توحید پرست رہے ہوں, تو ہمارا چیلنج ہے دنیا میں آپ کو کوئی آبادی ایسی نہیں ملے گی. اور یہ خود اس بات پر سب سے بڑی دلیل اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی اہل توحید پر اپنے عذاب کو نازل نہیں کیا. یہ جو تمہیں آثار مل رہے ہیں, یہ جو بنے بنائے گھر تمہیں نظر آ رہے ہیں جو کہ اب خالی ہو چکے ہیں, یہ جو بنی بنائی تمہیں آبادیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ خالی ہو چکی ہیں, ان کے اندر پڑے ہوئے بت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بت اس قابل نہیں تھے کہ عذاب الہی سے ان کو بچا سکتے. اور اگر دنیا میں آج تک کوئی آبادی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے کہ جس کے اندر بت پرستی کے کوئی آثار نہ ہو, تو یہ خود یہ بتاتی ہے بات کہ آج تک اللہ نے کسی بھی توحید پرست امت اور توحید پرست گروہ کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کیا. تو خود یہ توحید کی کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں. لہذا پروردگار ہمیں سورہ مبارک کے روم کی اس 9 آیت کے اندر یہ توجہ دلانا چاہتا ہے. اور ہیں ایسا ہی ہے, آپ جا کر دیکھیں کہ جب سائنٹسٹ آرکیولوجی کی کچھ چیزیں ہیں, گزشتہ اقوام کی باتیں پڑھا کریں, آپ تعجب کریں گے. بعض اقوام اتنی طاقتور تھی کہ وہ پہاڑوں کو کھود کھود کے, پہاڑوں میں سوراخ کر کے, پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیتے تھے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آج ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی, یہی مثلا مصر کی تہذیب میں اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنانے والے کہ جو آج کئی ہزار سال کے باوجود ان کی عمارتیں باقی ہیں, خود کہاں ہیں؟ نام و نشان مٹ گیا, سب کا نام و نشان مٹ گیا. ان یہ بات یہ سمجھا رہی ہے, خدا یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اے کافروں دیکھو, تم سے زیادہ مضبوط گھر بنانے والے, تم سے زیادہ طاقتور افراد فنا ہو گئے, تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم خدا کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہو؟ اور پھر قرآن فرماتا ہے وجاءتہم رسلہم بالبینات, ان سب کے پاس ان کے رسول آئے, روشن دلیلیں لے کر آئے, لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا. بس فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہ جو بات آخری ہے بس عرض کروں اور زحمتوں کو آج کے لیے تمام کروں, کہ فرمایا کہ اللہ نہیں ہے ان کے اوپر ظلم کرنے والا, یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب الہی آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک ان پر ظلم کیا. نہ ایسا نہیں ہے. اگر انسان دین کا راستہ چھوڑ دے، اللہ کا راستہ چھوڑ دے، تو وہ یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لے کہ اس کا نتیجہ عذاب الہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ اپنی دعوت کو، اپنے کام کو، اپنی حجت کو اتمام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، انہیں بھیج کر ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو ہوش کے ناخن لے لو، اگر تم نے کفر کا، اگر تم نے ظلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو ایک نہ ایک دن تم ضرور اللہ کے ظلم کا شکار ہوگے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو اپنے نازل کرے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر رہا ہو تو یہ مت کہنا کہ خدا مجھ پر ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم جو کیا ہے یہ تم نے کیا ہے، یہ جو تمہارے اوپر عذاب آیا ہے یہ تمہارے ہی کاموں کا نتیجہ ہے۔ لہذا پاکستان میں فرعونیت اور نمرودیت کی تیاری کرنے والے تمام افراد، ان کو ہم اسی اسٹیج سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی قرآن سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان تمام فرعون اور نمرود بننے والوں کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں، تم سے بڑے بڑے نمرود اور تم سے بڑے بڑے فرعونوں کو اللہ نے غرق کر دیا اور تباہ اور ہلاک کر دیا، تو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنے جامے سے باہر نکلو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا، تم اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ضرور تم پر نازل ہوگا۔ اور آخری جملہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار ان تمام افراد کو بھی اس عذاب کا حصہ بنا لیتا ہے کہ جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہ کر اس کے ظلم کو تقویت دینے والے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہی اس ماہ مبارک رمضان کی تجھے برکتوں اور رحمتوں کا واسطہ ہے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بارِ الٰہی ہمارے قلوب کو قرآن کے نور سے منور فرما، بارِ الٰہی بحق حاضر القرآن، قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تجھے قرآن کریم اور اس کی عظمتوں کا واسطہ ہے پروردگار، جتنے بے گناہ ہمارے اسیر ہیں رمضان المبارک کی دعاؤں میں تو نے اس دعا کو شامل رکھا ہے، اللہم فک کل اسیر، کہ تو بارِ الٰہی اس ماہ مبارک میں اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے، تو تب تو نے خود ہمیں اس دعا کا حکم دیا اور پھر تو خود کہتا ہے کہ تو اگر دعا کرو گے تو میں استجابت کروں گا۔ بارِ الٰہی ہم تیرے بتائے ہوئے طریقے اور تیرے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اپنے اسیروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، بے گناہ اسیروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر اپنی جانب سے تمام سعی و کوشش کر رہے ہیں کہ تیرے حضور میں اپنی جانب سے اپنے کام، اپنی سعی کو مکمل کریں کہ اس کے بعد تیری تقدیر، تیری قدرت اور تیرا امر ہے جو کہ جاری ہونے والا ہے۔ بارِ الٰہی بحق حاضر القرآن ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زگزاکی اور ان کی اہلیہ کو رہائی عنایت فرما۔ بارِ الٰہی جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بارِ الٰہی بحق حاضر القرآن تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، خصوصاً رہبر انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشابر اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بارِ الٰہی بحق حاضر القرآن ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔